الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم بہن بھائیوں کے حصوں کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کی تشریح پڑھ رہے تھے. بات کیا ہے، کس ضمن میں سوال پیدا ہوا ہے، قرآن نے کہاں اس کا جواب دیا ہے، کیا جواب دیا ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب اس کے بعد جو بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے، اسی کو میں نے لکھا ہے، تو اس وجہ سے اب ہم چند لمحوں میں اس کو پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے ان کانا رجل یورس و کلالہ کی جو تاویل اوپر بیان ہوئی ہے، اس کی روح سے چونکہ بہن بھائی، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی وغیرہ سب کلالہ ہیں، اور مورس یعنی مرنے والا جس کی وراثت تقسیم ہونے والی ہے، ان میں سے جس کو چاہے ترکے کا وارث بنا سکتا ہے. اس لیے ہو سکتا تھا کہ وہ کسی چچا، ماموں یا خالہ، پھوپھی وغیرہ کو اپنے بھائی بہنوں پر ترجیح دے. مرنے والے کے اولاد ہو تو یہ صورت ہر لحاظ سے مناسب ہے، لیکن مورث بے اولاد ہو اور اس کے بہن بھائی ہوں تو یہ اختیار قابل اعتراض ٹھہرتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اولاد کے بعد باقی سب قرابت مندوں میں بھائی بہن ہی اقرب ہیں. عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس صورت میں ترکے کا بڑا حصہ انہیں ملنا چاہیے. اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بہن بھائی ہوں تو والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا. یہ حصہ چونکہ وہی ہے جو انہیں اولاد کی موجودگی میں ملتا ہے، اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں بھی کیا مرنے والے کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو بہن بھائیوں کو وارث بنائے اور چاہے تو انہیں محروم کر دے. ہم نے آیات کی شرح کرتے ہوئے اوپر ایک جگہ لکھا ہے کہ اسلوب بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ اولاد کی غیر موجودگی میں میت کے وارث اس کے بھائی بہن ہیں، لیکن اسلوب بیان کی یہ دلالت ظاہر ہے کہ دلالت الفاظ کی طرح ہر احتمال سے خالی نہیں ہے. یعنی یہ بات ایک عربی زبان کا ذوق، قرآن کا فہم رکھنے والا آدمی سمجھ لیتا، لیکن اس پہ بحث ہو سکتی تھی، اور یہ اس زمانے کی تاریخ سے معلوم ہو گیا کہ ہو گئی، یعنی لوگ اس طرح نہیں سمجھے، انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے. لیکن اسلوب بیان کی یہ دلالت ظاہر ہے کہ دلالت الفاظ کی طرح ہر احتمال سے خالی نہیں ہے کہ اس مسئلے پر بحث کی گنجائش باقی نہ رہے. اولاد موجود نہ ہو تو بھائی بہنوں کے بارے میں یہ سوال آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پیدا ہوا. اب میں نے تاریخ سے بتا دیا کہ سوال پیدا ہوا جس کا جواب دیا قرآن نے، اور سوال کیا ہے آپ حیرت انگیز طریقے پر دیکھیں گے کہ وہ فقہا جسمانی میں کلالہ کو لیتے ہیں اس کے بارے میں نہیں، اسی کے بارے میں، اور اس میں لفظ کلالہ استعمال کیا انہوں نے. یہ حدیث مسلم کی، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یقول دخلا رہی رسول اللہ وسلم وانا مریض لا عاقل فتوزا فسب علابن وضو فاقل فقلت یا رسول اللہ انما یرسنی کلالہ فنزلت آیت المیراث. وہ فرماتے ہیں میں بیمار تھا اور مجھ پر بے ہوشی کا غلبہ تھا کہ رسول اللہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، آپ نے وضو کیا تو لوگوں نے آپ کے وضو کے پانی سے میرے اوپر چھینٹا دیا، مجھے ہوش آیا تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میرے وارث صرف کلالہ ہیں. میں کہتا واضح استعمال ہے، میرے وارث صرف کلالہ ہیں. وہ کہتے ہیں تو اس پر آئے تھے میراث نازل ہوئی. یعنی یہ جو سوال ہے، سوال نقل ہو گیا ہے مسلم شریف میں کہ وہ اصل میں کلالہ رشتہ داروں کی میراث کے بارے میں. اچھا، یہ روایت جہاں نقل کی ہے میں نے، اس کے بعد بہت سی روایتوں میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، تو میں نے نیچے لکھ دیا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ اس میں آیت میراث نازل ہوئی تو اس سے مراد کیا ہے. ان روایتوں میں وضاحت ہے کہ آیت میراث سے یہ مراد یہاں سورہ نساء کی یہی آخری آیت ہے جس میں بھائی بہنوں کے حصے بیان ہوئے ہیں. اسی طرح یہ بات بھی بعض روایتوں میں بسرات بیان ہوئی ہے کہ ان کے وارثوں میں صرف بہنیں ہی تھیں، یعنی ان کی اولاد نہیں تھی، صرف بہنیں تھیں. قرآن مجید میں میراث کا قانون نازل ہو چکا تھا، حضور گئے بے ہوش تھے، لوگوں نے پانی کے چھینٹے دیے، کچھ ہوش آیا تو انہوں نے سوال کیا حضور سے کہ انما یرسنی کلالہ، میرے وارث صرف کلالہ ہیں، یعنی میری بہنیں ہی ہیں، تو حضور بتائیے کیا کروں. تو حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے جواب میں آیت اتر. یہ واقعہ مسلم میں بیان ہوا ہے پورا کا پورا. اس حدیث کے الفاظ انما یرسنی کلالہ پر نزلت آیت المیراث سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ سوال کلالہ رشتہ داروں میں سے بالخصوص بھائی بہنوں کی میراث کے بارے میں تھا. یعنی میں نے تو قرآن مجید کے دلائل سے بات واضح کر دی ہے، لیکن روایتیں بھی وہی بات کہہ رہی ہیں، اور سورہ نساء کی یہ آخری آیت اسی استفسار کے جواب میں نازل ہوئی ہے. یعنی آیت یہاں شروع ہوتے ہیں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو یہ سوال ہے جو پوچھا گیا, انہوں نے پوچھا ہوگا, کچھ اور لوگوں نے بھی پوچھا ہوگا. قرآن کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ اس میں سوالات نہایت اجمال کے ساتھ نقل ہوتے ہیں. قرآن کی جو زبان ہے نا, اس میں سوال بڑے اجمال سے ایسے جیسے اشارہ کر کے نقل ہوتا ہے, جواب سے آپ سمجھتے ہیں سوال کیا ہے. چنانچہ سوال کی نوعیت, اس کا موقع و محل اور اطراف و جوانب بالعموم اس جواب ہی سے واضح ہوتے ہیں جو اس کے بعد قرآن دیتا ہے. اس چیز کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں کو قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ کی تعویل میں, یعنی اس آیت کی تعویل میں بڑی الجھنیں پیش آئی ہیں. درا حالانکہ یہ میں نے اب یعنی بہت نرم کر دیے الفاظ, ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ الجھنیں کیا پیش آئی ہیں. تو کبھی آپ کو موقع ہو تو 1979 کے اشراق میں جب میں نے یہ تحقیق پہلی مرتبہ اردو میں لکھی ہے, اب کی تھی 1975 میں, اس وقت تو عربی میں تھی لیکن اس کو اردو میں لکھے تو پڑھ لیجیے, اس میں بہت سخت زبان ہے. درا حال ہے کہ یہاں بھی سوال کو اگر جواب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو متکلم کا منشا بغیر کسی ابہام کے واضح ہو جاتا ہے. چنانچہ اس میں اگر غور کیجئے تو وہی اسلوب ہے جو یوسف ملا فی اولادکم میں ہے. یوسف ملا فی اولادکم, اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے. اولاد کون ہے؟ وارث, وہی ہے نا. وہاں وصیت میت کی وارث اولاد کے بارے میں ہے اور یہاں فتویٰ میت کے وارث کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں ہے. ایک ہی انداز ہے, وہاں کے یوسکم اللہ فی اولادکم, یہاں کے یفتکم اللہ فی الکلالہ. یہاں مرنے والا کہاں سے آ گیا؟ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اولاد کے بارے میں, اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قدم قدم بتاتا جائے گا. بلکہ ایک دلچسپ بات میں آپ بتاؤں گا, قرآن کیسے اگلتا ہے غلط معنی کو. آپ نے یوسا میں دیکھا ہو تو بڑا لطیف استدلال ہے, یعنی بہت آدمی زبان کے اوپر گہری نظر رکھتا ہو قرآن کے اسالیب میں, اس سے زیادہ دلچسپ یہاں صورتحال ہے. اچھا, وہاں میت کی وارث اولاد کے بارے میں ہے, وہاں وصیت میت کی وارث اولاد کے بارے میں ہے, اور یہاں فتویٰ میت کے وارث کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں ہے. لفظ کلالہ پر الف لام دی ہے داخل ہوا دلیل ہے کہ سوال کلالہ وارثوں میں سے کچھ مخصوص اقربا سے متعلق ہے, اور جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اقربا میت کے بھائی بہن ہیں. بات ہے نا, بالکل تمام کلالہ رشتہ داروں مثلا چچا, ماموں, بھائی, بہن, خالہ, پھوپھی میں سے کسی کو وارث بنا دینے کی اجازت آیات میراث میں بیان ہو چکی ہے پہلے. یہاں عام کے بعد خاص کا ذکر ہے, یعنی وہ تو ایک عام ہے, بہن کو کر دیں, بھائی کو کر دیں, کسی کو وارث بنا دیں. یہاں ان میں سے بالخصوص بھائی بہن زیر بحث ہیں. اس اسلوب کی نظیر سورہ بقرہ کی آیت یہ سرونا کال احلّہ میں موجود ہے. اس میں اگر آپ چاہیں تو یہ آیت 179 ہے غالباً, اور مولانا امین حسن نے اس اسلوب کے اوپر بہت تفصیلی بحث کی ہے کہ قرآن میں سوال کیسے نقل ہوتا ہے. ان عمران حلقہ لیسا لہو ولد, اب میں نے آیت کی تشریح کی ہے. یہ بھائی بہنوں کے میراث پانے کے لیے اسی طریقے پر شرط ہے. آپ نے دیکھا پیچھے آیت میراث میں اگر اولاد نہ ہو, اگر اولاد نہ ہو تو یہ حصہ, اگر اولاد ہو تو یہ حصہ. تو یہاں پر بھی یہ الفاظ ہیں کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو, یہ بھائی بہنوں کے میراث پانے کے لیے اسی طریقے پر شرط ہے جس طرح فعلم یقن لہو ولد و ورثہ ابا میں ہے. وہاں معنی یہ ہے کہ میت بے اولاد ہو اور ماں باپ ہی وارث ہو تو ان کا حصہ یہ ہوگا, اور یہاں مفہوم یہ ہے کہ مرنے والے کے اولاد نہ ہو اور اس کے بھائی بہن ہو تو ان کا حصہ. اس طرح ایک ہی طریقہ ہے جو قرآن نے اختیار کیا. اس شرط سے واضح ہے کہ بھائی بہن صرف اولاد کی غیر موجودگی میں وارث ہوتے ہیں. اولاد موجود ہو تو میت کے ترکے میں ان کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے, الا یہ کہ مرنے والا نساء کی آیت 12 میں کلالہ کے حکم عام کے تحت ان میں سے کسی کو وارث بنا دے. قانون کیا بنا؟ آپ کی اولاد ہے تو پھر بھائی بہن بھی اس کے محتاج ہیں کہ آپ ان میں سے کسی کو وارث بنا, سب کو بنا دیں یا کسی ایک کو بنا دیں, اور اگر اولاد نہیں ہے تو وہ خود بخود قانون کے مطابق اولاد کی جگہ لے لیں گے. یہ قاعدہ بنا. بھائی بہنوں کے جو حصے بیان ہوئے ہیں ان میں اور اولاد کے حصوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کانو اخوتن رجالن و نسان فل ذکر مثل حضر السین کا اسلوب دلیل ہے کہ یہ حصے بھی والدین اور عہد الزوجین کا حصہ دینے کے بعد باقی ترکے میں سے دیے جائیں گے. اس کے دلائل ہم اولاد کے حصوں کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کر چکے ہیں. چنانچہ ترکے کا جو حصہ بھائی بہنوں میں تقسیم کیا جائے گا میت کی صرف بہنیں ہی ہوں تو قرآن کی ہدایت کے مطابق انہیں بھی اسی کا دو تہائی اور اسی کا نصف ادا ہوگا. بالکل وہی اصول ہے جو اولاد کے بارے میں آپ پڑھ چکے. یہ بات جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے, یہ بات پوری آیت 11-12 سے بھی واضح تھی کہ اولاد کی عدم موجودگی میں بھائی بہن اس کے قائم مقام ہے. لیکن نساء کی اس آیت تبین نے, تبین وضاحت کی آیت نے, اسے بالفاظ سری بیان کر دیا ہے. وہاں ممکن تھا کہ اسلوب بیان کی دلالت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ غلطی میں پڑ جاتے. اس وضاحت کے بعد یہ احتمال باقی نہیں رہا. چنانچہ فرمایا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم, اللہ وضاحت کرتا ہے کہیں تم بھٹک نہ جاؤ اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ یعنی قانون میراث ہے. اب یہ مجھے جو دراز نفسی کرنی پڑی ہے, اتنے طویل بحث کرنی پڑی ہے, تو اس کی وجہ آپ کچھ سمجھ میں آ گئی ہوگی, کچھ میں ابھی سمجھاتا ہوں. ورنہ جو قانون بیان کیا قرآن مجید نے اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ تین، 11 اور 12 اور یہ آخری آیت. خلاصہ کیا ہے؟ پھر کسی بدو کو مخاطب کر کے آپ کے پاس جتنی میراث ہے اس میں سے بیوی یا شوہر اور والدین کا حصہ پورے ترکے میں سے دے دیجیے جو بیان کیا قرآن نے، جو باقی بچے وہ اولاد کا ہے، اولاد نہ ہو تو بھائی بہنوں کا. اگر آپ کسی کو وارث بنانا چاہتے ہیں، کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، بچ گیا ہے، وارث ہی موجود نہیں ہے، آپ کی کوئی ترجیح ہے، وارث بنانا چاہتے ہیں، جس کلالہ رشتہ دار کو وارث بنائیں گے. اگر آپ نے رشتہ دار کو وارث بنایا پھر یہ قانونی مطلق ہے، آپ جیسے چاہے بنا دیں. آپ نے اپنے دوست کو بنا دیا پھر اس قانون کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے رشتہ دار کو بنا دیا تو رشتہ داری ایک تقدس رکھتی ہے. یعنی چار ماموں ہیں تو سارے ماموں ہیں، خالائیں بھی اسی رشتے میں ہیں. تو وہاں قرآن نے کہا کہ باقیوں کو اتنا دے کہ باقی تم دے سکتے ہو. یہ پھر دیکھیے ایک منٹ میں بیان ہو گیا، یعنی یہی قانون ہے. اچھا، اب یہ تو جناب میری رائے ہے، جس کو بہت سے لوگ ہمارے ملک میں پچھلے کم و بیش اب تو 30 سال ہونے لگ گئے، 27-28 سال سے یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی گمراہی یہ نہیں پیدا کر سکتا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے ممدوع مخدوم کی جو کتاب ہے اس کا ایک پورا مقدمہ اسی پر ہے، اور انہوں نے اس میں بہت طنز و تعریف کے ساتھ اور اپنے غصے کا ادب بنایا ہے. اور بھی بہت لوگ لکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ اگر کوئی خدمت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، کوئی غلطی ہے تو معاف فرمائے. یہ قانون ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو آخری آیت ہے، آپ نے دیکھا کہ ہمارے فقہا کی جن آراء کے خلاف میں نے یہ بات بیان کی ہے وہ کیا غلطیاں کی. اب غلطیاں گنیے. سب سے پہلے غلطی یہ کی کہ فوق اسنتین کا اسلوب نہیں سمجھا. اس کے نتیجے میں قانون میں تو خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن قرآن مجید پر یہ حرف آیا کہ اس کی ایک بات کو سمجھنے کے لیے اب اس کے باہر جانا پڑے گا. نمبر ایک. اس کے بعد بہنوں کے حصے جبکہ وہ تنہا ہوں پورے ترکے میں سے دلوا دیے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اول کا وہ مکروہ قانون وجود میں آیا جو تہمت ہے حضرت عمر کے اوپر، ان کی طرف اس کی نسبت کی گئی، وہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کو. یعنی یہ سب پڑھنے کے بعد اب میں بتا رہا ہوں آپ کو غلطی نہیں. جہاں جہاں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اگر اولاد نہ ہو، وہاں ولد کے لفظ کو عربی لغت کا خون کرتے ہوئے محض نرینہ اولاد کے معنی میں لیا، پورا قانون بالکل درہم برہم ہو گیا. ان کانن و اخوہ میں بہن بھائیوں کے لفظ کو ان کے وجود پر دلالت کے بجائے بیان عدد کے معنی میں لے لیا، اور یہ بحث شروع کر دی کہ تین ہو تو قانون مؤثر ہوگا کیونکہ جمع استعمال ہوا ہے. ایک اور برہمی اس کے اندر واقع ہوئی. یعنی یہ ساری باتیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ نتیجہ یہ کہ وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک منٹ میں بیان کر دیا، جو میراث کا قانون وہ بیان کرتے ہیں اس کو اگر میں آپ کو پڑھانے کے لیے بیٹھوں تو مجھے 2 مہینے چاہیے. اس لیے کہ وہ درم برم ہو گیا نا سارا کا سارا. اتنی سادہ بات بالکل ہی خراب ہو گئی ہے. اب اس کی خرابی اس آخری آیت پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں میں نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس میں سے اصل میں ان کی آراء پر تبصرے نکال دیے، وہ اصل مضمون میں موجود ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں انہوں نے کیا کیے. ذرا آپ ایسے کیجئے کہ یہ جو آخری آیت ہے نا، آخری آیت جو ہم نے پڑھی ہے بہن بھائیوں کے بارے میں، یہ آیت آپ کے پاس آ رہا ہے، ایک صفحہ پیچھے ہوگی، نکال لیجئے اس کو. دیکھیے میں جیسے ہمارے فقہا اس کا ترجمہ کرتے ہیں ویسے کرتا ہوں. آپ ذرا غور سے سنیں گے تو ساری بات واضح ہو جائے گی. میں اسے ترجمہ کر رہا ہوں. لوگ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں اس شخص کی میراث کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے جس کے نہ اولاد ہے اور نہ والدین ہے. سن لیا آپ نے؟ اگلا لفظ سنیے. اگر کوئی شخص بے اولاد مرے، واضح ہو گیا ٹھیک، سمجھ آ گئی بات. یعنی قرآن نے اگل کے پھینک دیا اس ترجمے کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کلالہ کے معنی وہ شخص ہے کہ جس کی نہ اولاد ہے نہ والدین، تو اگلا جملہ کیسے بولا جا سکتا؟ اگلا جملہ بولا نہیں جا سکتا، بول نہیں سکتے آپ اس کو، کیسے بولیں گے؟ پھر سنیے. لوگ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں اس شخص کی میراث کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے جس کے نہ اولاد ہے نہ والدین ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مرے. کوئی تبصرے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، یعنی قرآن مجید نے اس کو اگل کے پھینک دیا. اچھا، اب ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے جی، غلطی ہو گئی ترجمہ کرنے میں. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ لفظ کلالہ کو جب یہاں بھی آپ نے مرنے والے کے معنی میں لیا اور پیچھے بھی لے لیا تو آپ پچھلی آیت نکالی آپ کے غالباً کتاب میں 172 صفحے پر ہوگی اور وہاں بھی ترجمہ پڑھیے. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں جیسے کہ وہ کرتے ہیں. اگر کسی مرد یا عورت کی میراث آپ تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, یہ میں ان کے لحاظ ترجمہ کر رہا ہوں, اگر کسی مرد یا عورت کی میراث آپ تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور وہ کلالہ ہے, نہ اس کے اولاد ہے نہ والدین ہیں, اور اس کا ایک بہن بھائی ہے, یہ بہن بھائی اب کون ہو گئے؟ یہ بہن بھائی کون ہو گئے؟ کلالہ کے بہن بھائی, مرنے والے کے بہن بھائی, جس کی میراث دینی ہے بہن بھائی, ان کا حصہ کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک کا حصہ 1/6 ہے, اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں شریک ہوں گے. تو بہن بھائیوں کا حصہ تو بیان ہو گیا, سوال کیا ہے؟ اچھا اب اس سوال میں پڑھیے, اس سوال میں بہن بھائیوں کے حصے اور ہیں اور وہاں بہن بھائیوں کے حصے اور, یعنی ان کے ترجمے کی روح سے پہلے قرآن نے بہن بھائیوں کے حصے بیان کیے کہ بہن بھائی کا حصہ مرنے والا کلالہ ہے, ان کا مطلب دے لیجئے, مرنے والا کون ہے؟ جس کی نہ اولاد ہے نہ والدین ہے, تو اس کے بہن بھائیوں کا حصہ کیا ہے؟ اگر ایک بہن یا ایک بھائی ہے تو 1/6 1/6, اگر ایک سے زیادہ ہے تو سارے 1/3 میں برابر شریک ہیں. اچھا یہاں قرآن کیا بیان کر رہا ہے بقول ان کے, کہ اگر کوئی شخص کلالہ ہے اور مر گیا ہے تو اس کی بہن ایک ہے تو اسے آدھا ملے گا, اگر دو بہنیں ہیں تو 2/3 ملے گا, اگر بھائی ہے تو سارا اس کو مل جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہوا ہے, ایک جگہ بہن بھائیوں کے حصے اور ہیں دوسری جگہ اور ہیں. اب اس مسئلے کو حل کیا ہے بارے فقہا نے, کیونکہ کمال تو فقاہت کا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سگے بہن بھائی ہیں اور وہ اخیافی بہن بھائی ہیں, وہ جو پیچھے بہن بھائی ہیں, کیونکہ یہ تو بڑی نامعقول بات تھی نا کہ ایک جگہ بہن بھائیوں کا حصہ ایک ہو. اخیافی بہن بھائی یاد معلوم ہے کون ہوتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ جو ماں پیچھے سے لے کے آئی ہوتی ہے. اب میں اس طرح بیان کروں گا جیسے کہ ایک جج کے سامنے ایک دیہاتی نے بیان کیا تھا. جی یعنی ماں پیچھے سے لے کے آئی, یعنی اے آپ نے آپ ہی کو کیوں نہ مخاطب بنا لیا, آپ نے ایک عورت سے شادی کی, وہ پیچھے سے پہلے شوہر سے کچھ بچے لے کر آئی ہے, جو بچے اب پیدا ہوئے ہیں آپ کے اس بیوی سے, ان کے وہ سیاسی بہن بھائی. اب سمجھ میں آ گیا؟ آپ تو کیا نا, بتا دیجئے لوگوں کو, تو سمجھا دیجئے, یہ اخیافی بہن بھائی ہیں. اچھا اب سوال پیدا ہوا کہ بھائی وہاں بھی بہن بھائی کا لفظ ہے, یہاں بھی بہن بھائی کا لفظ ہے, یہ سگے کیسے ہو گئے تو وہ اخیافی کیسے ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو اس وقت اس میں اخیافی بہن بھائیوں کے الفاظ تھے جو اب قرآن میں نہیں ہیں, اب نہیں ہے. اچھا یہ کوئی کہانی نہیں ہے, آپ ابن کثیر کی تفسیر اردو ترجمہ اٹھا لیں, لکھا ہوا اس میں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے الفاظ یہ تھے قرآن جب نازل ہوا, وَلَهُ أَخٌ مِنَ الْأُمِّ وَأُخْتٌ مِنَ الْأُمِّ, جو تمہارا بھائی ہو ماں سے, یعنی جو پیچھے سے لائی ہے. اور اچھا یہ سمجھ میں آ گیا آپ کی, یعنی یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے قرآن میں چیز داخل کر دی اور یہ کہا کہ اس کا مطلب. اب آگے چاہیے, آگے بیان کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب آپ نے قانون خراب کر دیا تب مسئلہ ہو جائے گا. حضرت عمر کے زمانے میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے, یعنی اب پھر ہم انیس صاحب کو خدمت کی زحمت دیتے ہیں کہ ان کی جو اب اولاد پیدا ہوئی ہے ایک تقسیم ایسی بنتی ہے کہ جس میں اس قانون کو جیسے فقہا نے سمجھا ہے اخیافی بہن بھائیوں کو حصہ مل جاتا ہے اور یہ جو اب پیدا ہوئے محروم ہو جاتے ہیں. یعنی درم برم کریں تو ہو جائے گا نا. تو بیان کیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں میراث کے قانون میں قضیہ حماریہ, بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو ان کی اب اولاد ہے وہ حضرت عمر کے پاس آئی تو انہوں نے کہا جی اے کیوں ہے, یعنی اس وقت جو انہوں نے الفاظ بولے وہ کیا تھے؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ عورت آئی تھی نا, اس عورت نے اس شوہر سے بچے لے کے آئی تھی, ہم کس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں؟ اسی عورت سے. تو انہوں نے جب یہ بات کی طرح ہے نا, تو انہوں نے کہا ہب انا بانا کانا ہمارا, حضرت عمر کو انہوں نے کہا فرض کرو ہمارا باپ گدا تھا, اسی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے, اس سے ہم پیدا ہوئے, آپ انہیں میراث دلوا رہے ہیں ہمیں نہیں دلوا رہے. تو انہوں نے کہا گدا تھا, عربی میں گدے کہتے ہمار, ہب انا بانا کانا ہمارا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اصل میں قضیہ احماریہ ہے, کیونکہ اگر وہ یہ سوال نہ کرتے تو حل نہیں ہونا تھا. تو اب حل کیا کیا حضرت عمر نے؟ انہوں نے کہا یہ تو بڑی بے انصافی ہو گئی, بڑا حادثہ ہو گیا نا. یعنی کوئی کامن سینس رکھنے والا بھی آدمی جو ہے اس سوال کا یہ جواب نہیں دے سکتا کہ تمہیں ٹھیک محروم کیا. تو انہوں نے کہا اچھا تم برابر برابر تقسیم کر لو. یعنی قرآن کہتا ہے کہ تم محروم ہو, حضرت عمر کہتے ہیں برابر برابر تقسیم کر لو. یہ میں لطائف نہیں سنا رہا آپ کو, یہ اس آیت کو کے معنی سمجھے گئے ہیں اور اس پر اکتفا گیا الحمدللہ. سمجھ شریف میں آ گئے؟ یہ ہمارا قانون میراث ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں, یہ سوال کرتے ہیں ہمارے ذوالفقار صاحب بھی پوچھتے ہیں کبھی کبھی کہ فقہ کو غلطی کیسے لگی. میں اس کو جواب دے رہا ہوں, اب اس وقت میں نے نہیں دیا تھا. ہمارے جتنے فقہ ہیں یہ بہت اعلیٰ درجے کا قانونی ذہن رکھتے ہیں, قانونی ٹیکسٹ کو ایکسپلین کرنے کی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں, قانونی معاملات میں کیا پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور معاشرتی اس کو سمجھتے ہیں. قرآن اور اس کی زبان سے ناشنا محض ہے, اس کے علماء ہی نہیں سرے سے. تو اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کی جلالت قدر, ان کا تقوی, ان کی اپنے فن کی مہارت, اس کے نتیجے میں وہ ابتدا میں بڑا غیر معمولی مقام بن گیا ہے. اس کے بعد جو لوگ قرآن کی تفسیر کرنے آتے ہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ذوق رکھتے ہیں. اگرچہ قرآن کو ایسے لوگ میسر ہی دو تین آئے ہیں ہماری تاریخ میں, اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ذوق رکھتے ہیں. تو ان آیات پر پہنچ کر جن میں قانون بیان ہوتا ہے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اس کی آخری مثال ہمارے جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی کا کارنامہ ہے. یعنی ان کے بارے میں تو بے تکلف یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر عربی زبان, قرآن کی عربی زبان جاننے والے پوری امت میں سے دو آدمی منتخب کیے جائیں تو ان میں بھی شامل ہوں گے, اس درجے کے آدمی ہیں. لیکن آپ ان آیات کی تفسیر پڑھ لیجئے اور اس میں انہوں نے بالکل اسی طرح ترجمہ کیا جیسے ہمارے فقہا کرتے ہیں ویسے ہی, اور نیچے لکھ دیا کہ تفصیلات فقہ و فرائض کی کتابوں میں دیکھ لیجئے. جی نہیں نہیں, پھر انہیں موضوع نہیں بنایا. یعنی اتنا روب ہے کہ ہمارے فقہا بات کو سمجھ چکے ہیں. میں نے پوچھا ان سے, تو جب میں نے یہ تحقیق کہہ رہا کہ یہ تو میری اولین تحقیقات میں سے, یعنی دوسری تحقیق ہے, اور اس وقت میں نے آپ سے 1975 میں یہ شائع ہو گئی. تو اس زمانے میں جب میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی اور انہوں نے پڑھی تو انہوں نے اس کے اوپر اتر دیا کہ بھائی میں نہ وارث نہ مورث نہ میری میراث ہے, مجھے کیا کرنا ہے, تم کرتے رہو تحقیق. تو یہ اصل میں اب زمخشری ایک بڑا آدمی ہے, اگرچہ زبان کا تو کوئی اچھا ذوق نہیں رکھتا لیکن بہرحال زبان کے علوم کا بڑا ماہر ہے, ائمہ میں سے ہے. اور اگر وہ تھوڑا سا بھی توجہ دیتا تو شاید اتنی غلطیاں نہ ہوتی جتنی ہوئی ہیں. میں آپ کو گنوائی کہ اتنی ہوئی ہیں اور ان کے ہونے کے بعد یہ قانون جو بن گیا ہے. اچھا یہ چونکہ دو اور دو چار ہے, اس میں کوئی زیادہ آپ کو بحث نہیں کرنی پڑے تو نتیجہ نکلے گا نا. یعنی نتیجہ نکلے گا یا میراث تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی, یا کیا بھی بہن بھائیوں کو مل جائے گی یا نہیں ملے گی. تو اس وجہ سے یہاں تو چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے. آخر دار الحمدللہ.